الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. کیونکہ خطبہ کی تعداد زیادہ ہے، آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے، اور جس ملک سے میں آیا ہوں اس ملک کے حالات کو جاننے کے حوالے سے پہلے بھی بہت سے لوگ سوال کر چکے ہیں. ہماری اس کانفرنس کا عنوان بھی عالم اسلام کے اندر جو بیداری کی تحریکیں پائی جا رہی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ جتنا مجھ سے اختصار ہو سکتا ہے اس اختصار کے ساتھ ان واقعات کو آپ کے سامنے پیش کروں. برادر عزیز نے تیونس کی تحریک کا، مصر کی تحریک کا تعارف کرایا. اس وقت عالم عرب کے اندر جو تحریکیں پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، کچھ لوگ خطے کے اندر پائی جانے والی دوسری سیاسی قوتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے کار فرما ہے. بعض کے نزدیک بعض سیاسی پارٹی جن میں اخوان المسلمین ہے کہ یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، یہ عموماً سوال آج کل ہوتے ہیں، لیکن ان تمام کا جواب رہبر معظم کے اس فرمان کے اندر ہے جو آپ کے حال کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کا آپ مطالعہ کر لیں کہ جس میں رہبر معظم خود فرماتے ہیں کہ خطے میں تحریک بیداری کے وجود میں آنے کی اصل وجہ دار حکام کے غلط رویے کے باعث خطے کے عوام کی تذلیل ہونا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. سن 2006 کی جنگ سے پہلے اور 2006 کی لبنان کی جنگ کے بعد دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس عصر کو عصر مفاجعات کہا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے تحولات ہو رہے ہیں. وہ چیزیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت سے تجزیہ نگار اپنی جمع و تفریق کے حساب سے ان چیزوں کی کبھی بھی نشاندہی نہیں کر سکتے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ عوامل ان تمام کا تذکرہ کیا جائے تو وقت بہت کم ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے امام نے فرمایا، جو رہبر معظم نے فرمایا کہ عرب عوام کے اندر ایک احساس تھا، ایک شعور تھا کہ ہم ذلیل ہو چکے ہیں، ہم غلام ہو چکے ہیں، کہ عربوں کو اسرائیل عربوں کا محاصرہ کرتا ہے اور اس کی مدد بھی عرب کرتے ہیں. مصری عوام تک ان راضی نہیں تھی کہ ان کے بھائی جو فلسطینی ہیں، جو ان کے ہمسایہ ہیں، جن کے ساتھ ان کے تعلقات ذاتی بھی ہیں، اور قدس کا قضیہ ایک عربوں کا اہم قضیہ ہے جو ان کی عرب لیگ کے ہر اجلاس میں اس پر بات ہوتی ہے، کہ مصر کا حاکم اس غزہ کے محاصرے میں اسرائیل کا ساتھ دے، لیکن مجبور تھے. لیکن 2006 کی جنگ کے بعد جب سید مقاومت نے کہا کہ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ جب مسلمان ذلت برداشت کرتے تھے، آج ہم نے دنیا کی سپر طاقت کو شکست دی ہے، پورا عالم کفر اکٹھا ہو کر لبنان میں آ چکا تھا، سب کے علم میں ہے عرب حکمران اس زمانے میں سید کا سر مانگ رہے تھے جو آج اپنے عرش سے فارغ ہو چکے ہیں، یہی حسنی مبارک تھا۔ اور اس قسم کے اور خطے کے اندر جو عرب حکمران تھے وہ سب کہہ رہے تھے کہ جنگ اتنی لمبی ہو ہم اس کا بل ادا کریں گے، لیکن حزب اللہ کو ختم کر دو، حسن نصر اللہ کو ختم کر دو۔ لیکن خدا نے اپنی غائبانہ مدد ان جوانوں کو کی کہ جنہوں نے کہا رب اللہ ثم استقاموا۔ جب انہوں نے خدا پر اعتماد کیا، مقاومت کی، استقامت کی، جو ان کے پاس محدود وسائل تھے ان سے بھرپور استفادہ کیا، میدان عمل میں آ گئے، پھر خدا کے فرشتے بھی نازل ہوئے، غائبانہ مدد بھی ہوئی، اور امریکہ اور اسرائیل اور خطے کے اندر اس کے حق تمام ہوائی دلیل و قوار ہوئے۔ اس کے بعد عربوں کو احساس پیدا ہوا کہ ہمارے اندر بھی ایک طاقت ہے، اگر ایک مختصر سی جماعت ایک منظم طریقے سے استقامت کر کے اسرائیل کو شکست دے سکتی ہے تو ہم یہ اسرائیل نواز حکمران جو ہماری گردنوں کے اوپر مسلط ہیں ہم ان سے نجات پا سکتے ہیں۔ نتیجہ آپ نے دیکھ دیا، ایک کے بعد دوسری حکومت گرتی نظر آ رہی تھی۔ شاید امریکہ کو پہلے احساس نہیں تھا کہ جو مصر میں ہوا ہے یہ ہوگا یا نہیں، اور اس کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ ہر روز امریکی صدر کا بیان مختلف ہوتا تھا۔ ایک دن آ کر وہ حسنی مبارک کی حمایت کرتا تھا، اگلے دن وہ مظاہرین کی حمایت کرتا تھا۔ جب دیکھتا تھا کہ تحریک کمزور ہو رہی ہے تو حکومت کی حمایت کرتا تھا، جب دیکھتا تھا کہ اب تحریک زوروں پہ ہے وہاں پھر حکومت کی مخالفت کرتا تھا۔ انہیں بھی احساس نہیں تھا، ان کی جمع و تفریق میں بھی صحیح نہیں آ رہا تھا، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات لیبیا تک پہنچی، اس کے بعد انہوں نے وہ گھرانی سازش کی کہ جو انہوں نے افغانستان میں کی تھی، وہ لمبی جنگ کہ جس میں نہ ملا عمر مرے گا، نہ اسامہ بن لادن، اور کرزائی بھی باقی رہیں گے اور یہ حکومت بھی باقی رہے گی۔ وہی دورانی جنگ کہ ایک طرف قذافی کی حمایت اور دوسری طرف ان حریت پسندوں کی حمایت، کیونکہ یہ ایک غنی ملک تھا، اس کے اندر پٹرول تھا، اس کے پاس بہت سے ذرائع آمدن تھے۔ اب وہ تمام لٹیرے اتفاق کے ساتھ آ گئے میدان میں اور انہوں نے کہا کہ اب اس کی حد بندی کی جائے۔ وہ مختلف کیڑے کہ جو صہیونزم نے اسرائیل کو بچانے کے لیے پیوست کر رکھی تھی، ان میں سے جب مصر کے اندر وہ کیل اکھڑ گئی، اب ان نے کہا کہ تونس میں بھی اکھڑ گئی، اب اگر لیبیا میں بھی اکھڑ جاتی ہے تو اسرائیل پھر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے بعد نمبر مراکش کا آئے گا، اس کے بعد جزائر کا آئے گا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہر آگے بڑھ رہی ہے، اس کو یہیں روکا جائے، اس لیے انہوں نے اس جنگ کو تلانی کر دیا تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن جب اس کی بات گشت خلیج کے اندر ہم نے دیکھی کہ قطر کے اندر مظاہرے ہوئے، سلطنت عمان کے اندر مظاہرے ہوئے، سعودی عرب کے اندر مظاہرے ہوئے، قطیف کے اندر، احسا کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، اور بحرین کی مظلوم قوم کہ جو آج سے 20 سال پہلے قیام کر چکی تھی، جو اپنی آزادی کے لیے ان واقعات کے بعد نہیں بلکہ ان سب سے پیش رو تھی، لیکن عالمی میڈیا ہمیشہ چشم پوشی کرتا تھا، کبھی ان کی حقیقت کو نہیں بتاتا تھا۔ اس ملت نے بہت شہید دیے ہیں، یہ ان کی پہلی تحریک نہیں تھی بلکہ ان کی تحریک ایک لمبی تحریک ہے۔ سب سے پہلا ان کا مطالبہ پارلیمنٹ کی بحالی تھا، جس کی خاطر 90 کے عشرے کی ابتدا میں انہوں نے 10 شہید دیے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عوامی تحریک اپنے اوج پہ آ رہی ہے، اب ڈکٹیٹر تو ختم ہو گئے، اب اس کے بعد بادشاہتیں بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی گھناؤنی سازش بنائی۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب ہمارے عرش، ہمارے تاج، یہ یہ ملوکیتیں ایسے ہی بچ سکتی ہے کہ ہم ایک فتنہ شروع کر دیں اور اس عالم اسلام کے اندر ایک شیعہ اور سنی جنگ شروع کروا دیں۔ اس لیے انہوں نے اس عوامی تحریک کو جو اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے چل رہی تھی، جو ان کا آئینی اور قانونی اور دستوری حق تھا، اس کو ایک شیعہ تحریک کے عنوان سے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس کو کچلنے کے لیے پھر پوری ان کی جو خلیج کی قوت تھی وہ اس کے اندر داخل ہو گئی۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، جو اس مظلوم قوم پہ جو ظلم ہو رہے ہیں جو ناقابل بیان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کی عوام کہ جو گزشتہ دسیوں کئی دہائیوں سے ظلم برداشت کر رہی ہے، اس کے اندر پاکستانی قوم کی ایک بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ کل وہ گلہ کریں گے کہ اے پاکستانیوں، ہمیں فقط عربوں نے نہیں مارا بلکہ اس میں آپ کے ہاتھ بھی ہمارے خون میں رنگین ہیں۔ اس ملک سے کرائے کے قاتل جاتے ہیں، پاکستانی قوم برداشت نہیں کرتی کہ ہمارے ملک کے جوان کرائے کے قاتل بن کر اپنے مسلمان بھائیوں کو جا کر قتل کریں۔ وہ لوگ گلہ مند ہیں ہم سے اور ہم شرمندہ ہیں کہ اس ملک سے عالم اسلام کے اندر، حتیٰ کہ عرب ممالک سے، تیونس اور مصر سے بھی وہ لوگوں کو نہیں لائے، مختلف ممالک سے لوگوں کو نہیں لائے، بلکہ پاکستان کے مسلمان جا رہے ہیں، ایک اسلامی ملک کے لوگ اسلامی مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے حکومت پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، پاکستانی عوام کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہ دھبا جو پاکستان کی زمین پہ لگ رہا ہے اس کو دھوئیں، اس سے جان چھڑائیں اور اس کا سب جواب کریں۔ اس وقت اسی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے میں فقط شام کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر کے آگے چلتا ہوں۔ شام کے حوالے سے آپ آگاہ ہیں کہ حزب اللہ کو جو کامیابی ہوئی اس میں ایک بنیادی عنصر شام کی حمایت اور شام کی مدد ہے کہ خطے کے اندر مقاومت اور آزادی پرست تحریکوں کا ایک مضبوط قلعہ دمشق ہے۔ جس زمانے میں حماس، جہاد اسلامی، جبہ شعبیہ اور تمام تر فلسطین کی آزادی پسند تحریکیں، ان کے سامنے تمام عرب ممالک کے دروازے بند ہو گئے، ان کو کہیں اطمینان یا امان سے رہنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کے مختلف ممالک کے اندر داخل ہونے پر پابندی لگ چکی تھی، تو عربوں کے اندر ایک یہ واحد ملک تھا کہ جس نے اپنے دروازے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کھولے، اور فلسطین کے اندر اور شام کے اندر ان تمام مجاہدین کو شام نے جگہ دی۔ تو امریکہ نے پہلے پوری کوشش کی کہ اپنے علاقے کے اندر جو اس کا اثر رسوخ ہے، اس کا سعودی عرب کے ذریعے یا شام کے ذریعے حکومت شام پر پریشر ڈلوایا گیا کہ ہم آپ کو علاقے کی چودراہٹ اور سرداری ہمیشہ کی نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ ایک کام کر دیں کہ یہ جو حزب اللہ کی آپ حمایت کرتے ہیں یا آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرتے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ لیکن وہاں کی غیرت مند قیادت نے، انصاف سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی غیور قیادت نے اور ان کے غیور صدر نے اس کا پورا استقامت کے ساتھ اس کا دفاع کیا اور اس کے سامنے ڈٹ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک پروپیگنڈا چلا، رفیق الحریری کو قتل کیا گیا، اس کے بعد اس کا قتل شام کے اوپر لگایا گیا، بین الاقوامی عدالت بنائی گئی، شام کو عدالت کے سامنے ایز مجرم پیش کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اور شام کے اوپر ایک بین الاقوامی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، ہر قسم کا پریشر ڈالا گیا، لیکن اس حکومت نے استقامت کی۔ سیاسی، اقتصادی، ہر قسم کا محاصرہ اور بائیکاٹ کیا گیا، لیکن حکومت نے مقاومت کی۔ جب یہ تمام تر حربے ناکام ہوئے تو آج نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو 2008 میں لبنان کے اندر جو امریکن سفیر تھا، उसकी और सऊदी अरब की सिक्योरिटी के सरबराह अमीर बंदर बिन सुल्तान की जो 20 साल अमेरिका के अंदर सऊदीया के सफीर रहे हैं, और इन तमाम तर मुतशद्दिद तहरीकों के सरगना है उसकी और साद हरीरी की, इनकी एक मीटिंग होती है, उसके अंदर एक प्लान बनता है। मैं चाहता हूं कि फकत खबर के तौर पर कि जो आज नेट के ऊपर मौजूद है अरबी जबान में, अगर चाहे तो आप कोई भी आदमी नेट यूज करके उसको पढ़ भी सकता है, उसमें एक प्लान बनता है कि हम असद की हुकूमत को कैसे गिराए, इस हुकूमत शाम को हम कैसे खत्म करें। उसमें इसका जो बजट वो $2 बिलियन रखा जाता है। उसके बाद 5 गिरोह बनाए जाते हैं कि एक गिरोह का काम मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत फैलाना है। हम 5,000 से 10,000 अफराद को खरीदेंगे और मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनको भेजेंगे। उनमें से एक गिरोह मुसल्ला गिरोह होगा जिसका काम आग लगाना, कत्ल वारत करना और इस किस्म की तमाम दहशतगर्दी फैलाना होगा। एक गिरोह का काम माहौल के अंदर बेचैनी पर पैदा करना और हुकूमत पर तनकीद करना होगा कि मस्जिद से निकलते वक्त जुमा की नमाज के बाद बाजार के अंदर इज्तिमाई जगहों पर यह कहना कि हम कब से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हुकूमत कब तक रहेगी, हमें आजादी कब मिलेगी, हमें ये हुकूमत कब सियासी इस्लाहात करेगी, यानी मुख्तलिफ किस्म की हुकूमत के खिलाफ बातें करना। और एक गिरोह का काम वो फकत इसकी वीडियो बनाना कि जहां भी छोटा सा तनाजा होता है उसको एक बड़ी खबर बनाकर मीडिया के ऊपर ले आना। और एक गिरोह का काम जब ये लोग बात करेंगे हुकूमत के कुछ तरफदार आकर जब उनकी मुखालफत करेंगे कि ये बात आपकी ठीक नहीं है, आप नफरत फैला रहे हैं, तो कहेंगे यार सच तो कहता है, ठीक तो कह रहा है, यानी वो लोग अपने आप को उस पार्टी का हिस्सा नहीं कहेंगे लेकिन उनको शेल्टर देंगे, उनकी हमायत करेंगे। फिर एक ऐसा तिजारती गिरोह कि जिनके रवाबित यूरोप की मुख्तलिफ कंपनी और सफारत खानों से बनाए जाएंगे, उनके बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाएंगे और उनको यूरोप से डायरेक्ट मरबूत किया जाएगा, और फिर उनके अंदर ये एहसास दिलाया जाएगा कि आपकी कमाई आपकी मेहनत यहाँ की करप्शन यहाँ की इंतजामिया खा जाती है, तब तक ये करप्ट लोग आपका माल लूटते रहेंगे, और उनको हुकूमत के मुखालिफ करना। ये तमाम तर ग्रोह उन्होंने तश्कील दिए, फिर इलाके को तकसीम किया कि हम इस तहरीक का आगाज कैसे करेंगे। उसमें एक एक इलाके के हवाले से कि वहां जो कबाइल मौजूद है अमतरा के अंदर फला फला कबीले को हुकूमत के खिलाफ लाएंगे और फला फला कबीले के बंदों को कत्ल करेंगे, हम दमिश्क के अंदर ये काम करेंगे, हम हम्स के अंदर ये काम करेंगे, लाजकिया के अंदर ये काम करेंगे। उसके बाद ये पूरी प्लान है। उसके बाद कहते हैं कि हलब के अंदर जो अहले सुन्नत है उनके जरिए अलवियों का कत्ल किया जाएगा, करतूत और लाजकिया में अलवियों के जरिए अहले सुन्नत का कत्ल किया जाएगा, दमिश्क के अंदर फला इलाके में शियों का कत्ल किया जाएगा। फकत एक प्लान है, एक मंसूबा है। अगर इस मंसूबे की कड़ियों को देखें, शायद हम जिन हालात से गुजरे हैं, अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर हमारे खिलाफ सब कुछ ये हो चुका है, यानी वही सोच वही पाकिस्तान के अंदर जो शख्स 11-12 साल सऊदीया का सफीर रहा है और जिसने तालिबान पाकिस्तान हो या सिपाही सहाबा या लश्कर जंगवी या तमाम तर दहशतगर्द गिरोह जिनकी वो सरपरस्ती करता रहा है, उसको अब वो बैरूत में ले गए हैं 2009 को, उसी शख्स को। और वो अमली तौर पर क्योंकि वो एक मुतखसिस है, उसके अंदर एक तजर्बा है और वो अमली तौर पर यह काम कर रहा है। अब उनका मकसद क्या है कि ये वो मुल्क या तो हमारे ये असद ये मुतालबात कबूल कर ले कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बना ले और इन मुकावमत की तहरीक की सरपरस्ती और इन ईरान के साथ जो ताल्लुकात है वो खत्म कर ले, अगर नहीं करेगा तो हम सबसे पहले देहाती इलाकों के अंदर जंग करवाएंगे, जब पूरी आर्मी इंटेलिजेंस देहातों में मसरूफ़ होगी तो हम शहर के अंदर खाना जंगी शुरू करवा देंगे। असद के पास सिवाय अपनी खास सिक्योरिटी फोर्स के और कुछ नहीं होगा, उसके बाद वो मजबूर होगा हम मुख्तलिफ आर्मी के अंदर जो ऑफिसर है उनके जरिए अब उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, या हमारी शरायत कबूल कर लो या हुकूमत को छोड़ दो, और अगर उसने हमारी शरायत उस वक्त भी कबूल ना की तो تو ہم ایک دوسری حکومت بنا لیں گے، ان تاجروں کو اکٹھا کریں گے، ان فوجی افسروں کو بھی اکٹھا کریں گے، اور اس عرصے کے اندر جو سیاستدان ہمارے ساتھ مل چکے ہوں گے ان سب کو اکٹھا کر کے، وہی جو لیبیا کے اندر ہو رہا ہے، ہم دو حکومتیں بنا دیں گے اور ایک پرانی جنگ شام کے اندر شروع کروا دیں گے۔ یہ دشمن کا منصوبہ ہے، یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے، لیکن شام کی عوام بیدار ہے۔ شام کی ایک عوام نے گزشتہ منگل کو 11 ملین، شام کی عوام نے گزشتہ آج سے تقریباً 10-12 دن پہلے منگل کے دن سڑکوں پر آ کر اس پروگرام بنانے والوں کو بتا دیا کہ ہم زندہ ہیں، ہم بیدار ہیں۔ 11 ملین لوگوں نے اسی پروگرام کی مخالفت میں نعرے لگائے اور کہا کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی شیعہ سنی جنگ نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہے، ہم مل کر رہ رہے ہیں اور مل کر رہیں گے۔ البتہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک واقعہ جو اکثر جزیرہ میں دکھایا گیا، حقیقت یہ تھی کہ وہ نبطیہ لبنان کا واقعہ تھا، اس کی فوٹو تھی، یہ درہ کا دکھا رہے تھے۔ وہ اصل مظاہرہ جو ہوا تھا وہ لبنان کے اندر تھا، آج سے 5-6 سال پہلے کا جدور تھا، لیکن انہوں نے اس کی فوٹو جو اس علاقے کی قطع وضع اس علاقے سے ملتی تھی تو انہوں نے اس کو درہ کا وہ مظاہرہ دکھایا۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈرامہ جو میڈیا نے دکھایا کہ دو بندوں کو لاتے ہیں ان کو کہ یہ ان حالات کے اندر شہید ہونے والے ہیں یا قتل ہونے والے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد شام کے میڈیا نے اس فلم کو آگے دکھایا، یہ عربیہ اور جزیرہ نے دکھایا، اس کے بعد وہی لوگ کفن سمیت کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں نے اپنے جسم پر خون کی بوتلیں لگائی ہوئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو جب ان کو مظاہرے کے اندر آتے ہیں تو اس انداز سے شو کرتا ہے کہ ایک فائرنگ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، گویا اس کو لگے وہ گر پڑتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ کھڑا ہوتا نظر آتا ہے۔ یعنی بالکل ایسے حالات کو توڑ موڑ کر دنیا میں دکھایا جا رہا ہے، اور پاکستان کا میڈیا عموماً جزیرہ سے خبر لیتا ہے یا یورپ سے خبر لیتا ہے، اور وہ خبریں جو یہاں منتقل ہوتی ہیں اور منعکس ہوتی ہیں وہ حقیقت سے آڑی ہیں، انتہائی ناقابل اعتماد ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہاں مشکلات نہیں ہیں، مشکلات ہیں، یہ مسلح لوگ وہاں موجود ہیں، لیکن یہ ایک مختصر ٹیم ہے، یہ ایک مختصر سا گروہ ہے، لیکن یقیناً یہ لوگ اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ فرقہ واریت کی جنگ جو وہ چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان عرب حکمرانوں کی حکومتیں بچ سکتی ہیں، اب عوام کے اندر بیداری ہو چکی ہے، عوام اس جنگ کو اس کو انکار کر چکے ہیں، اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اب ایک آخری بات جس کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نئے طریقے کے ساتھ جمہوری اسلامی ایران کے خلاف اور بالخصوص ولایت کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایران عالم اسلام کے اندر مداخلت کرتا ہے، اور دنیا جہان کے شیعہ ایران سے ہر فتویٰ اور ہر بات لیتے ہیں اور وہ اپنی اقوام کے خائن ہیں۔ اس انداز سے ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جو مومنین کا سسٹم ولایت کے ساتھ یہ رابطہ ہے اس رابطہ کو ختم کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے، انہیں پتا ہے، انہیں علم ہے کہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مسلمان خواہ شیعہ ہو یا سنی، حد تک مسیحی بھی اپنے دینی اور روحانی امور کے اندر، یعنی آج فاٹیکان دنیا جہان کے مسیحیوں کا مرکز ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ عیسائی یہ سب ان کے ایجنٹ ہیں، فاٹیکان کے یا اٹلی کے روم کے ایجنٹ ہیں، اور نہ ان کے پادریوں کو کبھی کہا گیا ہے اور نہ ہی ان کی عوام کو کبھی کہا گیا ہے، حالانکہ ان کی روحانی مرجعیت وہاں موجود ہے اور وہیں سے پادری آ کر، حتیٰ کہ اس علاقے کے اندر بھی جب کسی بڑے پادری کا انتخاب ہوتا ہے یا نمائندہ مقرر ہوتا ہے تو وہ وہیں سے مقرر ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس ملک کے ایجنٹ ہیں۔ یا اسی طرح جو مذاہب اربع متعارف ہے دنیا اسلام کے اندر، کیا وہ سارے کے سارے مختلف ممالک کے تھے؟ یعنی مذاہب اربع امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام حنبل ہوں یا امام مالک ہوں، اب ان کے پیروکار دنیا جہان میں پائے جاتے ہیں، کیا دنیا جہان کے اندر پائے جانے والے پیروکار اور ان کے جو مقلدین ہیں وہ ان عوام کے، حجازی عوام یا عراقی عوام کے ایجنٹ ہیں؟ اس اسلام کے اندر یہ تفریق قطعا نہیں ہے. اسی انداز سے تشیع کی تاریخ گواہ ہے کہ تشیع نے اثر غیبت امام معصوم میں اپنی مرجعیت اور ولایت کی اطاعت کی ہے. اور یہی فلسفہ ولایت ہے کہ کل جب مولا ظہور کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ عراقی امام ہے, ہم ان کے مطیع صادق کے پاس آتا ہے. آخری جملہ آ کر کہتا ہے کہ مولا آپ تمام سفون نجات ہیں لیکن یہ حق رسول اللہ کی حدیث ان الحسین مصباح الہدا و سفینت النجات یہ کیوں ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک ہم سب سفون نجات ہیں لیکن سفینت جدی الحسین اوسا و اسرا, ہمارے یہ مراجع اعظم سب سفون نجات ہیں لیکن راہبر معظم کا جو سفینہ ہے وہ اوسا بھی ہے اور اسرا بھی ہے جو ہمیں زمانے کے امام تک پہنچاتا ہے. اس لیے راہبر کی اطاعت باقی مرجعیات کی مخالفت قطعاً نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور وہ جتنی بھی کوشش کرے کہ ہمارا زمانہ اثر ظہور امام دہانہ کے بہت قریب زمانہ ہے, اس کے لیے یہ فلسفہ انتظار یہی ہے کہ آج اگر ہم امام کے نائب کی اطاعت کی اور اس کی بیعت کریں گے جب کل زمانے کا امام ظہور کرے گا تو ہم واقعاً قدم قدم آگے بڑھ سکیں گے. لیکن آج اگر ہم نے ان کے نائب کو قبول نہیں کیا تو ہم یقیناً محروم رہیں گے کہ اپنے زمانے کے امام کی بھی حمایت کر سکیں. انہیں کلمات کے ساتھ میں اپنی گزارش ختم کرتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.